بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 22 اکتوبر 2010 مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں نائب ناظم اعلیٰ تنظیم اسلامی محترم جناب بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب نے خطاب جمعہ میں توبہ کی پکار کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم خاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وقال عز وجل في سورة التحريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. گفتگو تو ان جمعے کے خطابات میں آپ کے ساتھ قرآن حکیم اور اس کی جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ہو رہی ہے، لیکن آج ذرا تھوڑا سا اس موضوع سے ہٹ کر قرآن حکیم ہی کے اور احادیث کے حوالے سے موضوع توبہ ہے. آج سے تنظیم اسلامی ایک مہم شروع کر رہی ہے توبہ کی پکار. ہمیں احساس ہو تاکہ لوگوں کو، عوام الناس کو احساس دلایا جائے کہ ہم جس جگر پر دوڑتے چلے جا رہے ہیں وہ روش صحیح نہیں ہے. ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پلٹنا چاہیے. اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی چند آیات تلاوت کی اور سورہ تحریم کی ایک آیت تلاوت کی جس میں توبہ کا ذکر آیا ہے. سورہ زمر مکی سورت ہے. وہاں پر مکی قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں ملتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جہاں اہل ایمان کو بھی مخاطب کرنا مقصود ہوتا ہے وہاں انہی سے کہا جاتا ہے قل لعبادی الذین آمنوا قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. اس انداز میں خطاب ہے. اور سورۃ تحریم مدنی صورت ہے، لہذا وہاں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لوٹو پلٹو اپنے اللہ کی طرف، توبہ کرو اللہ کے حضور، کیسی توبہ، توبۃ نصوحا، سچی توبہ، پرخلوص توبہ. اور وہاں پر کہا جا رہا ہے قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے بخشنے والا رحم کرنے والا. ان آیات کا تفصیلی ترجمہ انشاءاللہ گفتگو کے آخر میں. توبہ ہے کیا؟ توبہ ہے لوٹنے کا نام، پلٹنے کا نام. لفظ استعمال کرتے ہیں ہم عربی زبان میں تابہ، اس کی دو نسبتیں قرآن حکیم میں آتی ہیں، تابہ الا تابہ علا. جب یہ بندے کی طرف منسوب ہوتا ہے فعل توبہ کا تو اس کے ساتھ صلہ الا کا آتا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف لوٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا. توبہ کرنا اپنے گناہوں سے دوری اختیار کرنا، توبہ کرنا اللہ سے دوبارہ جڑ جانا، اللہ کی شفقت کا طالب ہو جانا. عرف عام میں اردو محاورے ہم اسے توبہ کرنا کہتے ہیں. توبہ کی شرط یہ ہوگی کہ جو بھی غلطی جو بھی گناہ جو بھی نافرمانی انسان کر رہا ہے اسے فوراً چھوڑ دے، قطعاً چھوڑ دے، اور دوبارہ ان کاموں کو نہ کرنے کا عزم اور عہد کرے. اس لیے کہ اگر وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑتا، جیسے استغفر اللہ کہہ چلا جا رہا ہے، اللہ میری توبہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ اور نافرمانی سے پلٹا نہیں، وہ گناہ پر تو مصر ہے، گناہ تو کیے چلے جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. تو گناہ تو لوٹنے کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ وہ گناہ چھوڑ کر لوٹ آئے، واپس آ جائے اس گناہ سے، اور اگر اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا عزم اور عہد نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کی طرف نہیں لوٹا، اس کی طرف نہیں پلٹا. تو توبہ کا اصل مطلب تو یہ ہوگا کہ جس گناہ کو، جس غلطی کا وہ مرتکب ہوا ہے اس کو چھوڑ دے، نمبر ایک، اور آئندہ اسے نہ کرنے کا عزم کرے. جبھی تو اس کو احساس ہے نا، اس احساس کا عملی پہلو یہ ہوگا، ظاہری پہلو یہ ہوگا کہ اس گناہ کو وہ کلیتاً چھوڑ دے گا. ایک استعمال توبہ کا قرآن حکیم میں یہ بھی آتا ہے، تاب علیہ، اللہ کی طرف بھی یہ فعل منصوب ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کا صلہ آتا ہے، اللہ لوٹا اپنے بندے کی طرف. کس انداز میں؟ اللہ اس سے ناراض ہو گیا تھا، اس نے گناہ کیا تھا، اس نے غلطی کی تھی، اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے اس بندے سے منہ موڑ لیا تھا ناراض ہو کر. اب جب اس بندے نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، تو اللہ بھی بندے کی طرف متوجہ ہو گیا اپنی پوری شفقت اور رحمت کے ساتھ، اللہ بھی لوٹ آیا اپنے بندے کی طرف. اللہ نے اپنے بندے کے اس فعل کو پسند کیا کہ اس کا بندہ اس کی طرف لوٹ کر آ گیا، اس گناہ کو چھوڑ کر، نافرمانی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پلٹ کر آ رہا ہے. یہی وہاں پر بات کہی جائے گی، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی میں کہہ دیجیے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو تمام سے تمام گناہ معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے بخشنے والا رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے جن بندوں کو محروم کیا ناراض ہو کر، دوبارہ اپنی رحمت ان پر کی، شفقت کی، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رضامندی کے ساتھ اس بندے کی طرف لوٹ آیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہو گیا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین میں فرماتے ہیں باب التوبہ، جہاں باب التوبہ میں انہوں نے احادیث توبہ کے حوالے سے نقل کی ہیں، کہ ہر گناہ سے توبہ لازمی ہے، اسی لیے وہ جو ہمیں استغفار سکھایا گیا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ان سے بھی جو مجھے معلوم ہے اور ان سے بھی جو مجھے معلوم نہیں ہے، اذنبتہ، خواہ وہ میرے علم میں ہے خواہ وہ میرے علم میں نہیں ہے، چھپے ہوئے کیے ظاہری طور پر میں نے کیے، پھر توبۃ النصوح، اس سے کیا مراد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبۃ توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، پلٹو اپنے اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، سچی توبہ کرتے ہوئے، سچا پلٹنا، یہ نصوحا کا لفظ جو ہے، اگر تو نصح سے بنا یہ تو نصیحت کے معنی میں ہے، جس کا مطلب ہوگا کہ سچی خالص توبہ کرو، اور ایک لفظ نصاحت بھی ہے عربی میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کپڑے کو سی دینا، اگر کپڑا پھٹ گیا ہے کہیں سے، خراب ہو گیا، اس کو مرمت کر دینا، رفو کر دینا، اگر وہ مطلب لیا جائے تو اس سے مراد ہوگا کہ اعمال صالحہ کا وہ لباس جو گناہ کی آلودگی سے کہیں سے خراب ہو گیا، پھٹ گیا، تو اس کو دوبارہ رفو کر دیا جائے، اس کو دوبارہ مرمت کر دیا جائے، سی لیا جائے اس کو، تو توبہ وہ جو توبۃ النصوح ہو، سچی توبہ ہو، با مقصد توبہ ہو، اور اس کا مطلب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا کہ آدمی اپنے گزشتہ عمل پر نادم ہو، اس کو شدت سے ندامت ہو، اور آئندہ اس گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ عزم کرے وہ. اور کل بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح کا مطلب یہ ہوگا کہ آدمی زبان سے استغفار کرے، دل سے نادم ہو، اور اپنے بدن اور اعضاء کو آئندہ اس گناہ سے روکے رکھے، دوبارہ اس میں ملوث نہ ہو. اگر آئندہ اس گناہ سے تعلق کسی بندے سے نہ ہو تو صرف اللہ کی نافرمانی، اگر اس گناہ کا تعلق کسی بندے سے نہ ہو مگر صرف اللہ سے ہو تو اس توبہ کی صحیح ہونے کے لیے پھر تین شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ وہ عملی طور پر اس گناہ سے، نافرمانی سے کلی طور پر باز آ جائے، یعنی بالکل چھوڑ دے. نمبر دو یہ کہ اس پر ندامت ہو، اس کو پسینہ آ جائے، اس کو شرمندگی ہو. اور تیسرے اس بات کا عزم کرنا ہے کہ آئندہ وہ یہ غلطی نہیں کرے گا. اگر ان تین شرائط میں سے ایک شرط بھی نہ ہو، یہ میں آپ کو امام نووی کا مضمون بتا رہا ہوں، تو اس کی توبہ صحیح نہیں ہوگی. اور اگر وہ گناہ، اگر وہ غلطی کسی شخص کے خلاف ہوئی ہے تو اب ان تین شرطوں کے ساتھ ایک اور چوتھی شرط بھی شامل ہو جائے گی کہ اپنی وہ غلطی، اپنی وہ گناہ اس شخص سے بھی معاف کروائے. اگر تو اس کا کوئی نقصان کیا ہے، مالی نقصان، تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے، یا اس سے درخواست کرے کہ معاف کر دو، میں پورا نہیں کر سکتا، تمہارا نقصان جتنا ہو گیا. اور اگر ذاتی طور پر اسے کوئی نقصان پہنچایا ہے تو بھی اس کا، یا اس سے معاف کروائے، یا اس کو پیش کر دے اپنے آپ کو کہ مجھے، مجھ سے بدلہ لیا جائے. قرآن حکیم میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے لوگوں تم سب کے سب اکٹھے ہو کر اللہ کی طرف لوٹو، اے مومنوں، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ایک ہے انفرادی توبہ، ایک انسان، ایک مسلمان، اس سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، معصیت ہو گئی، اپنے گناہ پر شرمندہ ہے، احساس ہوا کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، خطا ہو گئی، اب اللہ کے حضور گڑگڑائے، اپنے گناہ سے کو چھوڑنے کا عزم کرے، شرمندگی کا اظہار کرے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. ایک ہے اجتماعی گناہ، من حیث الجماعت، کسی بستی کے رہنے والے، کسی خطے کے رہنے والے، امت مسلمہ اجتماعی طور پر. انفرادی طور پر تو ہم میں سے ہر شخص استغفار بہت پڑھتا ہے، ایک ہے استغفار پڑھنا، ایک ہے اللہ سے واقعی توبہ کرنا، سمجھتے ہوئے، مانتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اقوال آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بہت ایک عظیم المرتبہ، عظیم الشان رسول تھے، تو وہ بھی دن میں کئی کئی بار استغفار کرتے تھے. اپنے مقام کے لحاظ سے جو ان پر ایک کسی وقت اللہ مستحضر نہیں رہتا تھا ان کے نزدیک, تو وہ بھی ایک ان سے کوتاہی ہو گئی. ہمارے لیے تو ہم تو خیر اللہ ہی ہمارے دلوں کا حال بہتر جانتا ہے, وہ تو رسول کا مقام تھا. اور انفرادی طور پر ہماری جو کیفیت ہے, ہر شخص اپنے حال سے خوب واقف ہے, لیکن آج جس میں توبہ کی بات زیادہ کر رہا ہوں وہ ہے اجتماعی طور پر. ہمارے اجتماعی غلطیاں, اجتماعی قصور کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب قرآن حکیم میں یا ایھا الذین آمنوا سے کیا ہے. کہاں کہیں پر یا ایھا الذین اسلموا یا ایھا الذین نافقوا معاذ اللہ نہیں کہا. جہاں قرآن حکیم میں منافقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا غصہ بڑا بھڑکتا ہے, وہاں پر بھی خطاب میں تو الفاظ یا ایھا الذین آمنوا ہی. اللہ تعالیٰ کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا, حوصلہ افزائی کی کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی روش کو درست کر لو, تنبیہ ہے. لیکن جو کچھ ہماری کیفیت ہے آج, کہ اس ایمان کے باوجود جو ایمان باللہ, جو ایمان بالآخرت اور جو ایمان بالرسالت کے ہم دعوے دار ہیں, ہم اجتماعی طور پر کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے گرد و پیش میں اپنی اکثریت پر نظر ڈالیں, الا ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی معاشرے میں ہیں, لیکن اجتماعی طور پر ہمارے روش, ہمارا رویہ اس طرز عمل کے مطابق تو نہیں جو قرآن میں ایک مومن کا بیان ہوا, جو اس کی ذمہ داریاں بیان ہوئیں, یا جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا سیرت صحابہ سے پتہ چلتا ہے ہمیں. ہمارے لیے نمونہ واحد کے صیغے میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور رسول سے نیچے آ کر پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ان کی سیرت, اللہ کی بندگی ہم نے کیسے کرنی ہے, اس کے لیے تو ہمارے لیے نمونہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور چونکہ قرآن میں اطیع الرسول کا حکم بھی اطیع اللہ کے ساتھ, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اطیع الرسول کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے کی؟ اور پھر اس سے بھی نیچے آ جائیے, ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین بھی آتے ہیں. تابعین اور تبع تابعین نے دین پر کیسے عمل کیا؟ اور میں تابعین اور تبع تابعین تک اس لیے لا رہا ہوں کہ ہر جمعے میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے اکثر خطبوں میں, جہاں بھی آپ جمعہ پڑھتے ہیں, یہاں کے علاوہ بھی. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, اللہ کے رسول کا قول ہے کہ زمانوں میں بہترین زمانہ میرا, اور اس کے بعد اس سے ملا ہوا زمانہ, اور اس کے بعد اس سے ملا ہوا زمانہ, تین زمانوں کا ذکر کیا. خیر القرون, دنیا میں جتنے بھی ادوار, جتنے بھی زمانے آئے ہیں, ان میں تین زمانے بہترین ہیں. میرا زمانہ, اس کے بعد کا زمانہ, اس کے بعد کا زمانہ. اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لے لیں تو سات صحابہ کے دور اور تابعین کا دور, اور اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا دور ایک مان لیں تو تابعین اور تبع تابعین کا دور. یہ تین زمانے بہترین زمانے ہیں. لہذا دین پر عمل کرنے کے لحاظ سے جس طرح ان لوگوں نے عمل کیا وہ نمونہ ہونا چاہیے ہمارے لیے. دین کی تشریح آج کل کے دانشور اگر اپنے حساب سے کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس کو بہترین زمانہ نہیں سمجھا. آج کل ہماری ایمانی کیفیت یہ ہے کہ ہم, جیسے کہ میں نے کہا کہ ایمان باللہ, ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن اگر ہماری روش دیکھی جائے, ہمارے روزانہ کا معمول دیکھے جائیں, تو ہم کہتے ہیں ہماری ثقافت. اور ہماری ثقافت کا مطلب ہم یہ نہیں لیتے کہ اسلام کی ثقافت, بلکہ اس کا مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ ہمارے خطے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہماری ثقافت ہے، ہماری تہذیب، اور اگر اس تہذیب کا موازنہ ان چیزوں سے کر لیں جو ہمارے پڑوسی ملک میں ہوتی ہیں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے. ہماری رسومات، شادی بیاہ کی، خوشی غمی کی، ان میں بہت سے طریقے وہی رائج ہیں جو ہمارے پڑوسی ملک میں رائج ہیں، اور انہی کی ہم نقالی کرتے ہیں. اسی طرح ہم خوشیاں مناتے ہیں. اب تو دینی تہوار بھی ہم نے تقریباً اسی پیٹرن پہ منانے شروع کر دیے. ملک ہم نے الگ حاصل کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، دو قومی نظریہ تھا، ہندو الگ قوم ہے، ہم الگ قوم ہیں. ہم اپنا الگ ملک لیں گے تو ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزاریں گے. اس پہ ہم نے آج تک عمل نہیں کیا. 63 سال ختم ہو کے 64واں سال شروع ہو گیا. نہ انفرادی طور پہ عمل کیا، نہ اجتماعی طور پر عمل کیا. اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی. سورہ توبہ میں یہ ہے کہ جب کوئی وعدے کی خلاف ورزی کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفاق کا مرض ڈال دیتا. اور نفاق کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی منہ سے کچھ کہے کرے کچھ، اس کے قول و فعل میں مطابقت نہ ہو. اللہ کے رسول نے احادیث میں نشانیاں گنوائی، جب بولے جھوٹ بولے، جب کوئی وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور اس کے بعد اگر کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کر دے. اور ایک حدیث میں چوتھی نشانی بھی آئی ہے کہ جب کوئی لڑائی کا موقع آئے، کہیں جھگڑ پڑے، تو بد کلامی پر، بدگوئی پر اتر آئے. آج ہم اپنے اکثریت کے طرز عمل پر غور کر لیں کہ کیا ہم واقعی امانت میں خیانت نہیں کرتے، کیا ہم بد عہدی نہیں کرتے، کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے، بلکہ اس سے بڑھ کر کاروبار میں بددیانتی، ملاوٹ، رشوت، اور بھی جتنی کوتاہیاں غلطیاں ہو سکتی ہیں، جن کو سب مانتے ہیں کہ غلطیاں ہیں. اب تو بلکہ وہ دور آتا جا رہا ہے کہ جب ان چیزوں کو اب اتنا برا بھی نہیں سمجھا جانے لگا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا ایک کوڑا تو ہم پر یہ پڑا کہ ہمارا آدھا ملک الگ ہو گیا 25 سال کے بعد، پاکستان قائم ہونے کے بعد. وہ بھی عذاب کی ایک شکل تھی. نہ صرف یہ کہ آدھا ملک الگ ہو گیا تھا، بلکہ 90-93 ہزار فوجی جو تھے وہ قید میں تھے، قیدی بنا لیے گئے تھے. اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی رسوائی. اس کے بعد بھی ایک تنبیہ تھی، ہم اپنے طرز عمل کو ٹھیک کر لیتے. ہم نے پھر بھی اپنے طرز عمل کو ٹھیک نہیں کیا. پھر وہی روش رہی ہماری. قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھ کر پڑھیں. حضرت موسیٰ کے واقعات بار بار بیان کیے گئے، بنی اسرائیل کے واقعات، قوم فرعون کے واقعات قرآن حکیم میں بار بار بہت سی صورتوں میں آئے. بدل بدل کر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. قوم فرعون پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب وہ اللہ کے رسولوں کی بات نہیں مان رہا تھا تو ان کی قوم پر پے در پے عذاب آئے، ساتھ قحط، طوفان، خون کا عذاب، سرسریوں کا عذاب، غلے میں سرسریاں پڑ گئیں، کیڑے پڑ گئے، مینڈکوں کا عذاب، ذکر ہے سورہ آراف میں تفصیل سے. ہم سے تو اچھے وہ تھے، حالانکہ ہم قوم فرعون کہہ کے پتہ نہیں کیا سمجھتے انہیں کتنے برے لوگ تھے، کہ جب ان پہ عذاب آتا تھا تو متنبع ہوتے تھے وہ، اور حضرت موسیٰ سے کہتے تھے کہ بھائی تیرا بڑا مقام ہے اپنے رب کے پاس، تو کہتا ہے میں رب کا رسول ہوں. یعنی ان کو سمجھ آتی تھی کہ عذاب اوپر سے آیا ہے، اتنے سمجھدار تھے وہ لوگ. اپنے رب سے دعا کر، یہ عذاب ہم سے ہٹا لیا جائے تو ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ کر دیں گے. حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہ عذاب ختم ہو جاتا تھا، لیکن وہ پھر اپنی روش سے باز نہیں آتے تھے، پھر دوسرا عذاب آتا تھا. تو وقفے وقفے سے ان پر یہ 7 عذاب آئے. اور آج ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ کیسے ہوں گے، سرسریاں پڑ گئی تھیں، یا وہ مینڈکوں کا عذاب تھا، کیا کیسے مینڈک نکل آتے ہوں گے جو وہ عذاب شمار ہوتا ہوگا. جوئیں پڑ گئی تھیں. حالانکہ اس زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے وہ لفظ استعمال کیے, اور خون کے عذاب کے بارے میں تو یہ کچھ تفاصیل میں لکھا ہوا ہے کہ خون کا عذاب کو یہ نہیں تھا کہ آسمان سے خون کی بارش ہو رہی تھی, بلکہ اس کا مطلب یہ کہ وہ خانہ جنگی تھی, آپس میں اللہ تعالیٰ عذاب کی بھی شکل ہے. بیان ہوئی قرآن میں, تمہیں گروہ میں بانٹ دو اور ایک دوسرے سے لڑا دے. احادیث تفاصیل آئی ہیں کہ آخری دور میں وہ زمانہ بھی آئے گا کہ مرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کیوں مارا گیا وہ, اور مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کیوں مار رہا ہے وہ. ان میں پھر بھی اتنی سمجھ تھی, وہ قوم فرعون میں, فرعون دے کہ وہ جب عذاب آتا تھا تو اللہ کے رسول سے التجا کرتا تھا کہ بھائی اپنے اللہ سے دعا کرو ہمارا یہ عذاب ہٹ جائے, ہم تمہاری بات مان لیں گے. یہ الگ بات ہے, اس نے نہیں مانی, اپنے وعدے سے پھر جاتا تھا وہ, اور پھر اس پر وہ ایک آخری عذاب بھی آ گیا. آج پے در پے مختلف اشکال میں ہم ان مصیبتوں میں مبتلا ہو رہے ہیں, بیک وقت بھی مبتلا ہو رہے ہیں. زلزلہ آ گیا, سیلاب آ گیا, بیماریاں, وہ ہیپاٹائٹس سی اور وہ ایڈز اور اب وہ ڈینگو فیور, اور ٹارگٹ کلنگ, ایک شہر میں چند دنوں کے اندر 80-100 آدمی قتل ہو رہے ہیں, قتل ہونے والے کو پتہ نہیں وہ کیوں قتل ہو رہا ہے, مارنے والے کو شاید نہ پتا ہو کہ وہ کسے کیوں مار آیا ہے, کس جرم میں مار آیا ہے. اور ہمیں تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کسی سے جا کر کہیں کہ جناب ہمارے لیے دعا کر دیجئے عذاب ہٹ جائے ہم سے. قوم فرعون بری قوم تھی, ہم مسلمان ہیں, ہم تو سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ اللہ کے عذاب کی شکلیں بھی ہو سکتی ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں لکھا ہے کہ عذاب یہ بھی شکل ہے کہ تمہیں گروہوں میں بانٹ دے اور پھر لڑا دے ایک دوسرے سے. آسمان سے بھی عذاب آ سکتا ہے اور نیچے سے بھی عذاب آ سکتا ہے, اور جب وہ عذاب آتا ہے تو پھر وہ صرف خاص لوگوں پر نہیں آتا, انفرادی طور پر بڑے متقی پرہیزگار لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس معاشرے میں, لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے پھر دمدم کے ساتھ گھن بھی پھنس جاتا. وہ ایک حدیث ہے, اس میں جیسا کہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو الٹ دو, بہت فاسق و فاجر بستی ہو گئی. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ اس بستی میں تو تیرا ایک وہ بندہ بھی ہے کہ جس نے پلک جھپکتے بھی تیری معصیت میں زندگی نہیں گزاری, سوچا تک نہیں تیری نافرمانی کا. کون تباہی دے رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر رہے ہیں اس بندے کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الٹ دو اس بستی کو, پہلے اس پر پھر دوسروں پر, کہ اس کی موجودگی میں میری نافرمانی ہوتی رہی, اس کی ماتے پر شکر بھی نہیں پڑی, وہ اپنی عبادت میں لگا رہا. اور سورہ انفال کی آیات ہیں, وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور ڈرو اس فتنے سے, اس آزمائش سے جو تم میں سے صرف ظالموں پر نہیں آئے گی. اگر بڑا عذاب آئے گا تو صرف ظالم نہیں پکڑے جائیں گے اس میں. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ اللَّهِ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اور اس طرح میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیات تلاوت کی تھی, آج وہی توبہ کی پکار کی مہم کا ہم آغاز کر رہے ہیں جو اگلے جمعے تک چلے گی. اس مہم کے حوالے سے وہ پرفلٹ بھی تیار کیے گئے ہیں جو آپ کو باہر مل بھی جائیں گے, اور جو لوگ اس مہم میں حصہ لے کر ان پمفلٹس کو آگے تقسیم کرنا چاہیں وہ 10-10 روپے کا ایک پیکٹ بھی باہر دستیاب ہوگا کہ لوگ خرید کر اور خود اپنے طور پر بھی اس کو تقسیم کریں. ارے توبہ کی منادی اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ ہم احساس دلائیں اپنے بھائیوں کو کہ آج ہم جس اللہ کے پے در پے ان عذابوں کی اس میں جکڑے ہوئے ہیں, پے در پے ہم پر جو مشکلات آ رہی ہیں, ہم اب بھی متنبہ ہو جائیں اور اللہ کے حضور مل کر اجتماعی توبہ کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بھی بیان کر دی, قوم یونس نے بھی ایسی توبہ کر لی تھی, ان کے رسول تھے حضرت یونس علیہ السلام, ان کو دعوت دیتے رہے, بلاتے رہے اللہ کی طرف, اور جب مایوس ہو گئے اور اللہ کے عذاب کو آتا دیکھ لیا انہوں نے کہ اب تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ کی اجازت سے وہ وہاں سے چل کہ اللہ کی اجازت کے بغیر چل پڑے، ان کے ساتھ اللہ نے ایک الگ معاملہ کیا۔ لیکن قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے تو انہیں اپنے رسول کی یاد آئی، رسول کو ڈھونڈا، رسول ملے نہیں، وہ خود ہی نکل کر باہر میدان میں آئے اور اللہ کے حضور جھک پڑے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب ٹال دیا۔ اگر اجتماعی طور پر یہ قوم اب بھی توبہ کر لے کہ ہم اپنی اس روش سے باز آ جائیں گے، ہم اپنی جو گناہ کر چکے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر چکے، اللہ تعالیٰ ہمارے وہ تمام خطاؤں کو معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے اب ہم اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنی انفرادی زندگی بھی اور اجتماعی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی میں ہماری طرح تمام رسم و رواج، ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ہماری معیشت ان اصولوں سے گورن ہوں گی، ان اصولوں کے تحت ہوں گی جو اللہ کے کلام میں موجود ہیں، جن کی تشریح اللہ کے رسول نے فرمائی، جس کا نام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، حد سے بڑھ گئے، حد سے گزر گئے، حد سے تجاوز کر گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوتا لوگوں کی توبہ قبول کی جاتی رہے گی، یہ تو اجتماعی طور پر ہے، اور انفرادی طور پر جب تک کسی کی موت اس کو سامنے نظر نہ آنے لگے، وہ جو موت کا غرغرہ حلق میں نہ آ جائے، اس وقت تک اس کی انفرادی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور قیامت جب اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ نے لکھی ہوگی، آئے گی، لیکن جو شخص دنیا سے چلا گیا اس کی موت تو آ گئی، اس کی قیامت تو واقع ہو گئی، اس کا دفتر، عمل کا دفتر تو بند ہو گیا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ ہو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک شرط لگاتے ہیں ساتھ، وانیبوا الی ربکم، اور متوجہ ہو جاؤ اپنے رب کی طرف، لوٹو اپنے رب کی طرف، واسلموا له، اور اپنا سر ڈال دو اس کے آگے، سر تسلیم خم کر لو، اس کے تمام احکامات کو مانو۔ توبہ خالی یہ نہیں کہ آج اللہ تعالیٰ میں توبہ کر رہا ہوں پچھلے گناہوں سے، اب آگے پھر میری روش وہی ہوگی، یہ کوئی توبہ نہیں، وہ ہم توبہ کا مفہوم سمجھ آئے کہ توبہ تو نام ہی اسی کا ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگوں، اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس ہو اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ بخشنے والے ہیں، وانیبوا الی ربکم، تم بھی لوٹو اپنے رب کی طرف، واسلموا له، اپنا سر ڈال دو اس کے آگے، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، ثم لا تنصرون، پر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، یہ بھی شرط ہے، اور پیروی کرو اس چیز کے بہترین پہلو کی، واتبعوا ما احسن ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا وہ یہ کلام ہے۔ اس کلام میں سارے زندگی بسر کرنے کے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیے، جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے وہ قرآن نازل کیا ہے، اس کی پیروی کرو اس کے اچھے پہلو کی، وَتَّبُوا مَا أَحْسَنَ وَتَّبُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں سمجھ ہی نہ لگے کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، اور پھر کوئی جان کہنے لگے، کوئی نفس کہنے لگے کہ کاش میں نے اللہ کی جانب سے بے رخی نہ برتی ہوتی، بے اعتنائی نہ برتی ہوتی، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو ہنستا ہی رہا، اَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ مَا هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، یا پھر یہ کہے گا کاش میرے رب نے مجھے اگر ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقی ہو جاتا۔ اوتقولا، یا پھر یہ کہے ہی نہ در الزار، جب ازار کو دیکھ لے، لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، کہ اگر مجھے ایک چانس اور مل جائے، ایک باری اور مل جائے تو میں بھی محسنین میں ہو جاؤں گا. یعنی یہ وقت گزر چکا، وقت گزرنے کے بعد یہ باتیں جو ہیں فائدہ نہیں دیں گی. اللہ تعالیٰ اب تمہیں پکار رہے ہیں کہ دیکھو مایوس نہ ہو جاؤ، کتنے بھی خراب حالات ہوں، کتنے بھی برے حالات ہوں، اگر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، اللہ کی پناہ میں آؤ گے، اللہ سے استغفار کرو گے، اللہ تمہیں بخشنے کے لیے، تمہاری طرف اپنی شفقت اور رحمت سے متوجہ ہونے کے لیے تیار ہے، جھک جاؤ اپنے رب کے آگے، لوٹو اپنے رب کی طرف، اس سے پہلے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے کہ جس کا تمہیں شعور نہ ہو اور پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے. اور توبہ کیسی ہونی چاہیے، وہ سورہ تحریم کی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لوٹو اپنے اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا. کیسا لوٹنا؟ سچا لوٹنا، سچی توبہ، خالص توبہ. عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، یہاں بھی امید دلائی جا رہی ہے، امید ہے. شہنشاہ کائنات کہہ رہے ہیں تو امید کا مطلب وعدہ ہی ہوتا ہے، دنیا کا کوئی سردار لیڈر نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تمام برائیوں کو دور کر دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْهَارِ، اور داخل کرے تمہیں ایسے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اس دن جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو رسوا نہیں کرے گا، اس دن تمہیں بھی داخل کر دے گا، اپنے نبی اور اپنے نبی کے ساتھیوں کے ساتھ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. نورهم يسعى بين ايديهم وفي ايمانهم، ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے دانی طرف بھی اور ان کے سامنے بھی، اور وہ ایسے نیک لوگ ہوں گے نبی کے ساتھی اور جنت میں داخل ہونے والے. یہ پل صراط کا منظر ہے کہ کسی تنگ جگہ میں سے، کسی اندھیری جگہ میں سے گزر رہے ہیں، یہ بھی ایک آزمائش ہوگی، لیکن ان لوگوں کا نور ان کے ساتھ ہے جو توبۃ النصوح کر کے آئے ہوں گے، داہنی طرف بھی، سامنے بھی ان کے دل کا نور، ان کے ایمان کا نور، داہنی طرف ان کے اعمال کا نور جو داہنے ہاتھ سے انہوں نے کمائے ہیں. یہ سارا ہے، داہنا ہاتھ سے کام کیا جاتا ہے تو جو بھی اعمال صالحہ کیے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دعائیں مانگ رہے ہوں گے، یقولون ربنا اتم لنا نورنا، پتہ نہیں کتنی لمبی سرنگ ہے جہاں سے میں نے گزرنا ہے، کتنا لمبا راستہ اندھیرا، باری تعالیٰ میرے نور کو مکمل کر دے. ربنا اغفر لنا، اغفر لنا، اور ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اگر ہمارے نور میں کچھ کمی ہے، کچھ تھوڑا ہے، تو اس پر قادر ہے کہ آج بھی اس نور کو پورا کر دے، جتنا نور آج کفایت کر جائے اس پل صراط کو کراس کرنے کے لیے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. یہ توبہ کی پکار میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہم بھی سمجھیں کہ کیا آج کا، آج کے لیے ہمارے رب کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، ہمارے رب کا ہم سے کیا وعدہ ہے. ہم بطور ایک قوم کے ایک ملک میں رہتے ہوئے اللہ کی کس پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہمارے رویے کیا ہیں، اپنے رویوں کو تبدیل کریں اور اللہ کے اس کلام کی طرف جھک جائیں، لوٹ جائیں، اس کے بہترین پہلو کی پیروی کریں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور تابعین و تبع تابعین نے کی، جو کہ بہترین زمانے تھے. عمل کے لحاظ سے ہم وہاں لوٹ جائیں، ہم 400 سال پیچھے نہیں چلے جائیں گے، ہم اسی دنیا میں رہیں گے، اسی دنیا میں جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں ان سے استفادہ کر رہے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں، ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے رب کو کیا کام پسند ہیں اور کیا کام ناپسند ہیں. اپنی زندگیوں میں آج کے دور میں رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ان اصولوں کے مطابق ڈھال لیں جو اللہ اور اس کے رسول نے شریعت محمدی کے نام پر ہمارے لیے جمع کر دی. اسی میں ہماری بچت ہے، اسی پر آنے سے ہمارے یہ تکلیف کے دن ختم ہوں گے، ورنہ جس طرح ہماری حکومتیں ان مسئلوں کو حل کر رہی ہیں آپ کے بھی سامنے ہیں، اس طرح تو یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے. یہ حالیہ مسئلہ جو ابھی کراچی کا آپ کے سامنے ہے، یہ حالیہ سیلاب کے بعد جو تباہی آئی ہوئی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آزمائش ہے جس میں ملوث ہو گئے، اور ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے لیے بھی آزمائش ہے، یہ ہمارے لیے بھی امتحان ہے. وہ اپنے امتحان میں ہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے اس امتحان سے گزرتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہ امتحان ہے. حالانکہ ہم دور بیٹھے ہوئے، بظاہر ہمارا براہ راست نقصان نہیں ہوا، انڈائریکٹ تو خراب افیکٹ ہوں گے، لیکن ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم واقعی اس سے کچھ سمجھ رہے ہیں، کچھ نصیحت حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے حضور گڑگڑا رہے ہیں کہ نہیں گڑگڑائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس توبہ کی پکار کے مہم میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.